الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المتقين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ آل عمران کی ان تین آیات پر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں آج میں خاص طور پر اس کا اعادہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ابھی جو ہمارے ہاں موضوع زیر بحث رہا ہے جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا ختم نبوت سے، پھر اسی کے ضمن میں رفع و نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اسی کے ضمن میں حضرت مہدی، ان کے بارے میں جو تصورات ہیں اور ان میں جو فرق و تفاوت ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے بابین، اس ضمن میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی جس کا مضمون کے اعتبار سے براہ راست تعلق ہے ان آیات کے ساتھ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ربط و تعلق سے آج پھر ہم اس مضمون کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. گزشتہ تقریر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ تین انتظام کون سے ہیں جو اللہ تعالی نے کیے ہیں ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کے لیے. یعنی نبوت کا مقصد خلق خدا کی ہدایت اور خلق خدا پر اللہ تعالی کی طرف سے اتمام حجت، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے، یہ بہت اہم اصطلاحات ہیں، ان پر سے سرسری طور سے نہ گزر جائیے. مثبت اعتبار سے تو ہم یہ کہیں گے خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی، لیکن اسی کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ انسانوں پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں جا کر یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے. اس کے لیے قطع عذر یا اتمام حجت، سورہ نساء میں یہ مضمون ان الفاظ میں ادا ہوا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی حجت نہ رہ جائے. تو یہ دو مقصد ہیں، مثبت اور منفی پہلوؤں سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. مقصد تو ایک ہی ہے کہ جو تو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتے ان پر گویا کہ اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے. القرآن حجت لکا او علیک، قرآن مجید یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. اس کو مانو گے، اس کی رہنمائی کو اختیار کرو گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو یہ دلیل راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں یہی شفاعت کرے گا تمہاری. رمضان مبارک کے ذکر میں وہ احادیث کئی مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہیں. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اور قرآن شفاعت کرے گا کہ اے رب، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے، آرام سے، استراحت سے باز رکھا، یہ مجھے سنتا رہا یا پڑھتا رہا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اور الفاظ حدیث کے یہ فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو قرآن مجید اگر آپ اس کی ہدایت و رہنمائی کو اختیار کریں گے تو دنیا میں دلیل راہ ہے اور آخرت میں یہی آپ کے حق میں حجت بنے گا. اور اگر اس کی ہدایت و رہنمائی کو، اس کے احکام کو، فرامین کو رد کر دیں گے تو یہ آخرت میں آپ کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا کہ اللہ، یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے مجھے پڑھا بھی، مجھے ماننے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن یہ کہ جس چیز سے میں نے اسے روکنا چاہا یہ رکا نہیں، اور جس چیز کا میں نے اسے حکم دیا اس نے کیا نہیں. تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید، وہی معاملہ ہے جو کہ نبوت اور رسالت کا ہے. نبوت اور رسالت بھی یا تو دلیل راہ ہے، رہنمائی ہے، اور یا پھر حجت قائم کرنے کا ذریعہ ہے، وہی معاملہ قرآن کا ہے. تو جب وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب اس فنکشن کو کیسے پورا کیا جائے گا، یہ ہے اصل سوال. اسے سامنے رکھیں اور پوری اہمیت کے ساتھ، تب معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ خلا جو پیدا ہوا نبوت کے سلسلے کے بند ہو جانے سے، اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تین اہتمام اللہ نے کیے. وہ تینوں مل جل کر نبوت کا قائم مقام ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ قرآن نہ تو اس دنیا سے غائب ہوگا، نہ اس میں تحریف ہوگی، یہ موجود رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دوسرا اہتمام یہ فرمایا کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ، ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے، تاکہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کا ایک عملی نمونہ بھی دنیا میں موجود رہے. تیسرا اہتمام یہ فرمایا کہ جب بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ، مرور ایام کے ساتھ، اسلام کے صحیح عقائد پر کچھ پردے پڑیں گے، جو نظام عمل ہے اسلام کا اس پر اگر بدعات کے پردے پڑ جائیں گے، جو اصل چہرہ انور ہے اس دین کا وہ چھپ جائے گا، چاند بدلیوں میں آ جائے گا، تو اللہ تعالی تقریباً ہر 100 سال بعد، ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ عام، ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالی کسی ایسی شخصیت کو اٹھاتا رہے گا، من یجدد لہا دینہا، کہ جو اس دین کی تجدید کر دے، اس پر جو گرد و غبار آ جائے گا، جو اس کے عقائد میں توہمات شامل ہو جائیں گے ان کو دور کر کے اصل عقائد ان کو نکھار کر سامنے لے آئے، اور اس کے اعمال کا جو نظام ہے اس پر بدعات کا جو تومار آ جائے گا اس کو ہٹا کر دین کے نظام فکر و عمل اس کو اثر نو اپنی اصل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دے گا. یہ ہے مجددین امت کا سلسلہ. تو یہ تین چیزیں مل جل کر گویا کہ قائم مقام نبوت ہیں. اب کسی شخصاً نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی شخصاً رسول ہے نہ شخصاً نبی ہے. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسالت کا سلسلہ جو ہے اب یہ حضور کا ہی فیض ہے کہ جو جاری و ساری ہے. یہ قرآن محمد ہی کا عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نازل تو ان پر ہوا ہے، یہ موجود ہے. اور امت محمد میں مجددین کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ایسے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو صحیح دین پر قائم رہیں. اسی سے ملتی جلتی وہ روایت بھی ہے جس میں وہ 72 کا حصہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، تو تم 73 میں بٹ جاؤ گے، جن میں سے صرف ایک ہوگا کہ جو صحیح ہوگا، اصل نجات پانے والا ہوگا، باقی سب جہنم میں ہوں گے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو بالکل اسی طریقے کو اختیار کریں گے کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. یعنی یہ کہ جو اور جھاڑ جھکاٹ، جو اور ادھر ادھر سے توہمات اور طرح طرح کے نظریات اور غلط قسم کے عقائد اور غلط قسم کی رسومات اور بدعات جو بھی آ جائیں گی، اس کو دور کر کے جو اصل دین تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جس پر عمل پیرا تھے، جو اس کو اختیار کریں گے. وہ اس زمن میں میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، جو سب سے زیادہ کڑی شرائط ہیں کسی حدیث کو قبول کرنے کی وہ امام بخاری کی، ان کے بعد امام مسلم. تو جو سخت ترین چھلنی ہے ان میں سے چھل کر یہ حدیث آئی. اور میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے راوی اول ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جن صحابی کے بارے میں ہمارے ہاں ایک خاص مکتب فکر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے عام طور پر سوئے زن پایا جاتا ہے، حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. اہل سنت کی بھی عظیم اکثریت جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کچھ کدورت، کچھ میل ہے. اور یہ در حقیقت نتیجہ ہے خاص پروپیگنڈے کا، جو ایک بہت ہی مؤثر ٹیکنیک کے ذریعے سے پھیلایا گیا. لیکن اب آپ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اول ہیں، جو معیار بھی قائم کیا ہے کسی حدیث کو قبول کرنے کا امام بخاری نے، اس پر بھی وہ پورے اتر رہے ہیں، اور جو معیار قائم کیا ہے امام مسلم نے، اس پر بھی وہ پورے اتر رہے ہیں. تو میں اس کو اس لیے واضح کرنا چاہتا تھا کہ اہل سنت در حقیقت جو اصل ان کا موقف ہے اس سے کتنے ناواقف ہو چکے ہیں، اور ایک خاص قسم کے پروپیگنڈے کا اثر کتنا ہمارے ذہنوں کے اوپر راسخ ہو چکا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے. لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا یزال من امتی امت، میری اس امت میں ایک گروہ، ایک امت ہمیشہ رہے گی، قائمۃ بامر اللہ، جو اللہ کے امر، اللہ کے حکم. اور یہ امر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت وسیع ہے، یہ معاملہ بھی ہے، پورے معاملے کو کہیں گے امر، یعنی یہ پورا دین کا جو معاملہ ہے. الا لہ الخلق والامر، تو یہ امر کا لفظ جو ہے، اللہ کے امر پر وہ قائم رہیں گے، لا یضرهم من خذلهم، انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا جو کوئی بھی ان سے غداری کرے، ان کو چھوڑ جائے، ولا من خالفهم، نہ ہی انہیں گزن پہنچا سکے گا کوئی شخص جو ان کی مخالفت اور عداوت میں سرگرم ہو جائے، حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے اور وہ اسی کیفیت میں ہوں گے. اللہ کے حکم سے مراد موت بھی ہے کہ وہ آخری وقت تک، آخری سانس تک اللہ کے صحیح دین پر کاربند رہیں گے. چاہے فضائیں کچھ بھی بدل چکی ہوں، ہوائیں کیسی بھی چل رہی ہوں، ماحول کا دباؤ کسی بھی سمت میں ہو، لیکن وہ قائم رہے. اور اس کی مراد ہو سکتی ہے قیامت بھی. اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک نہ ایک گروہ ضرور قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وہ آخری حکم یعنی قیامت آ پہنچے. اب اس سے یقیناً کسی بھی شخص کے دل میں، جس کے دل میں کوئی بھی رمق ہے ایمان کی، ایک خواہش ابھرے گی کہ کاش کہ میں بھی اسی گروہ میں شامل ہوں. اگر نہیں ابھر رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان نہیں ہے. جس کی خبر دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جماعت میں شامل ہونے کی تمنا اور آرزو اور خواہش بھی اگر نہ ابھرے تو اس کے معنی تو پھر یہ ہیں کہ نہ ہمیں اللہ پر کوئی یقین ہے اور نہ آخرت کا یقین ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی یقین ہے. میں اس مضمون کے مناسبت سے بعض چیزیں اور بھی آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. ایک حسرت سی بھی ہمارے دلوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اور وہ حسرت بھی ایمان کی علامت ہے. ابھی میں وہ حدیث آپ کو سناؤں گا کہ کاش کہ ہم دور صحابہ میں ہوتے، ہم حضور کے روح انور کی زیارت کرتے، ہم آپ کی صحبت اور تربیت سے فیضیاب ہوتے، کاش کہ ہم آپ کے جلوں میں ہو کر جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ ایسے جو عظیم دین کے کام ہیں ان میں شرکت کرتے، کاش کہ آپ کے ہم رکابی میں قتال کرتے ہوئے ہماری گردنیں اللہ کی راہ میں کٹتی. یہ حسرت، یہ کاش کا معاملہ جو ہے، جو بھی صاحب ایمان ہوگا اس کے دل میں یقیناً یہ آرزو بھی اٹھے گی. اس لیے کہ وہ یہ درجہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو میں آج آپ کو پہلے تو وہ حدیث سناتا ہوں کہ جس سے ایک تسلی اور تشفی حاصل ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بس گیا، یہ فضیلت اب ہاتھ آ ہی نہیں سکتی، یہ درجہ تو اب وہ ہے کہ جس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ بات نہیں. آج بھی اگر امنگ ہے، ولولہ ہے، اگر یہ جھوٹی حسرت نہیں ہے، سچی خواہش ہے، تو آج بھی میدان بند نہیں. پہلے تو وہ حدیث سنیے جسے امام ترمذی لائے ہیں حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. میری اس امت کی مثال بارش کسی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اس درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ پہلا بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے. تو گویا کہ دروازے بند نہیں ہیں، وہ باب فضائل کھلا ہوا ہے. ہمت درکار ہے، عزم درکار ہے، ایثار اور قربانی کا معاملہ ہے. اگلوں نے اگر وہ مقام فضیلت حاصل کیا تو گھر بیٹھے نہیں کیا، اپنی ساری توانائیوں اور قوتوں کو تو دنیا کے لیے صرف کرتے رہتے اور وہ مرتبہ مل جاتا، یہ ممکن نہیں. انہوں نے کیا تو جہاد سے کیا، ایثار سے کیا، قربانیوں سے کیا، تن من دھن اللہ کے دین پر نثار کر کے کیا، اپنے آپ کو پروانہ وار شمع نبوت و رسالت پر نچھاور کر کے کیا. کیا تو اس طرح کیا، اور وہ معاملہ اب بھی ہے. اور درجے کے اعتبار سے حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری اس امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ بہتر ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ بعد میں بھی ایک حدیث میں آ جائے گی، اس لیے میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں اس کو، کہ ایک اشکال پیدا نہ ہو جائے، مغالطہ نہ ہو جائے کہ فضیلت صحابہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو رہی ہے. نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس اشکال کو میں حل کر دوں گا. لیکن حضور کے اس قول کو اس وقت سامنے رکھیے، یہ ہے ہمیں ہمارے اسب شوق کے لیے ایک تازیانہ ہے کہ اگر واقعی ہے ارادہ اور کوئی واقعی خواہش ہے، یہ جھوٹی جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹ موٹ کی بھوک، بھوک حقیقت میں نہیں ہے، محسوس ہو رہی ہے بھوک، ایک خواہش کے جو خام خواہ انسان سمجھتا ہے کہ فی الواقع نہیں ہے دل میں، اگر ایسی نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ میدان کھلا ہوا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو یہ راستہ انہوں نے بھی اگر طے کیا ہے تو ان منازل سے گزر کر کیا ہے، وہ کہ جنہوں نے اپنے گھر بار تج دیے، جو اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں دی گئیں اور انہوں نے اس پر صبر کیا، جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا اور اپنی جانیں دے دیں، لأکفرن عنہم سیئاتہم، یقیناً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور انہیں ان جنات میں داخل کروں گا، ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں. تو اس وقت بھی ہوا تو ان چیزوں سے ہوا، اب بھی ہو سکتا ہے، وہ دروازہ بند نہیں. دوسری حدیث کو امام بیہقی لائے ہیں دلائل النبوہ میں، عن عبد الرحمن ابن العلاء الحضرمی، یہ تابعی ہیں، قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وہ تابعی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات ان لوگوں سے سنی ہے جنہوں نے خود حضور سے سماعت فرمائی، یعنی صحابہ کرام سے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ انه سيكون في اخر هذه الامه، لوگوں اس امت کے آخری زمانے میں قوم ایسے لوگ بھی ہوں گے، انہو سیکون فی آخر ہذہ الامت قوم، کیسے لوگ ہوں گے؟ لہم اجر مثل اجر اولہم، جن کے لیے اجر بالکل اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس امت کے سب سے پہلے لوگوں کا اجر. پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے پھر وہی سمند شوق کے لیے ایک تازیانہ ہے، وہ درجات بلند جو ہیں ان کے دروازے بند نہیں، ہمت درکار ہے، عزم درکار ہے، فیصلہ درکار ہے، اپنے تن من دھن کو اس دین کے لیے کھپا دینے کا ایک ارادہ درکار ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ اجر، وہ مقام، وہ رتبہ ایسا نہیں کہ بس جنہیں ملنا تھا مل چکا اور اب وہ دروازہ بند ہو چکا. دروازہ صرف ایک بند ہوا ہے اور وہ نبوت کا دروازہ ہے، باقی کوئی دروازہ بند نہیں، تا قیام قیامت باقی سارے دروازے کھلے ہوئے، انسان کے لیے عزت و شرف کے جو جو مقامات ہیں وہ سب کھلے ہوئے. لیکن ظاہر بات ہے کہ محنت اور مشقت اور عمل اور جد و جہد یہ درکار ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ قوم لہم اجر و مثل اجر اولہم، کیا کریں گے یہ؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو معروف کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور جو فتنہ انگیزی کرنے والے ہوں گے ان سے لڑیں گے. دیکھیے وہی بات جو قرآن مجید کی آیت میں آئی، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے، چاہے ساری امت جو ہے وہ سو چکی ہو، معاشرہ جو ہے اس میں گمراہی اور الحاد اور اباحیت کا زہر سرایت کر چکا ہو، ماحول کا رنگ بدل چکا ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے رہنے چاہیے جو اس طرح مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہے اللہ کے دین کے ساتھ، وہ چاہے زمانے میں نگو بن جائیں، چاہے وہ اپنے اس ماحول میں بالکل اجنبی ہو کر رہ جائے. یہی لفظ حضور نے استعمال کیا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوب علی الغرباء. اسلام کا آغاز بھی اس حالت میں ہوا کہ وہ اجنبی تھا، ایک نئی سی چیز ماحول میں اس کے لیے اجنبیت تھی، کوئی اس کا ہمدرد و غم گسار نہ تھا، کوئی اس کا ساتھی اور رفیق نہ تھا. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب محمد اکیلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک سے وہ چار مزید، وہ وقت بھی تھا کہ کل پانچ حضور ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید. بات یوں بلی ہے، اسی سے بات آگے چلی. بدا الاسلام غریبا مسیعود کما بدا، یہ بات حضور قسمت فرما رہے ہیں جبکہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا. حضور نے فرمایا کہ اس وقت کے غلبے اور اس وقت کی کیفیت سے دھوکہ نہ کھانا، ایک وقت وہ بھی تھا. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، قول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دمشق میں جا کر آباد ہو گئے تھے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس سے نکلے اور رومی کتان کا ایک رومال اپنی جیب سے نکالا، یہ یوں سمجھیے کہ اس دور کا سب سے اعلی کپڑا. آج بھی وہ کاٹن وہیں پہنچ گئی ہے، پھر اب یہ جو ہے لگژری ہے، کاٹن کا پہننا جو ہے یہ لگژری ہے. اس وقت بھی وہ رومی کٹان خاص قسم کی، اس کا رومال جیب سے نکالا اور ناک صاف کی اور رومال پھینک دیا. اب وہ رومال دوبارہ استعمال نہیں ہوگا، لیکن اچانک پھر کہتے ابو ہریرہ، ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم مسجد نبوی میں فاقے کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے اور لوگ تمہاری گردن پر اپنے پاؤں رکھتے تھے اس خیال سے کہ شاید یہ مرگی کا دورہ ہے، انہیں پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ فاقے کی بے ہوشی ہے. لوگ اس خیال سے کہ شاید یہ مرگی کا دورہ ہو تمہاری گردنوں پر پاؤں رکھ دیا کرتے تھے. تو اس وقت کو انہوں نے یاد کیا. آج وہ وقت بھی ہے کہ ابو ہریرہ دمشق کی جامع مسجد سے نکل رہے ہیں اور رومی کتان کا رمال جو ہے نکال کر ایک ہی مرتبہ ناک صاف کر کے اس کو پھینک دیا، وہ اب دوبارہ استعمال کے قابل نہیں. تو یہ بھی جو کنٹراسٹ ہے اس حدیث میں، بدا الاسلام غریبا، یہ اس کے بین السطور سے معلوم ہو رہا ہے کہ کس دور میں حضور فرما رہے ہیں جبکہ اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے. کہ لوگوں بھولنا نہیں، اسلام کی یہ کیفیت ہمیشہ سے نہ تھی. جب میں نے آغاز کیا ہے دعوت کا جو کیفیت تھی، آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور اسلام دوبارہ اسی حال میں لوٹ جائے گا، مسلمان ہوں گے اسلام نہ ہوگا. یہ دو علیحدہ انٹیٹیز ہیں. اسی لیے تو برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. تو اسلام اور مسلمان یہ دو جداگانہ انٹیٹیز ہیں. اسلام غریب ہو گیا، مسلمانوں کو غلبہ چلتا رہا ہو. فتوبہ للغرباء، جو اس دور میں پھر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، چاہے اپنے ماحول میں وہ اجنبی ہو جائیں، ان پر فکریں چست کیے جائیں، ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، ان لوگوں کے لیے ہے توبہ، مبارکباد ہے، تہنیت ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. ایک اور روایت سنیے، اس کو امام مسلم لائے ہیں رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشد امتی لی حبا، میری امت میں مجھے سب سے زیادہ محبت جن لوگوں سے ہے وہ ہیں. کون ہیں؟ غور سے سنیے. اشد امتی لی حبا، میرے لیے محبت کے اعتبار سے محبوب ترین لوگ میری امت میں سے کون ہیں؟ یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، سے اپنا کل کنبہ جو ہے وہ قیمت میں دینا پڑ جائے، اپنے اہل و عیال کو دے کر بھی اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہوگی کہ وہ میری زیارت کرے. یہ محبت جن کے دلوں میں ہوگی جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا نا کہ اگر یہ حسرت ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر یہ حسرت بھی نہیں ہے معلوم ہوا کہ پھر ایمان نہیں ہے. یہ ہمارا جھوٹ موٹ کا ایک خیال ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، بس اقرار باللسان ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا کر دیا ہے، ورنہ اگر وہ حقیقی ایمان ہو تو کیسے ممکن ہے کہ یہ حسرت نہ ہو. اور اگر یہ حسرت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حسرت کو آپ سعادت میں بدل سکتے ہیں کہ دروازے اب بھی بند نہیں. وہ درجہ جو حاصل کرنا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو گئے، اب وہ درجات جو ہے وہ بند ہیں، وہ اجر جو ہے وہ اب کبھی حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا. نہیں، حضور نے فرما دیا کہ اس امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کا اجر بالکل برابر ہوگا ان کے پہلوں کے. پہلوں میں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، سعید ابن زید ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، حمزہ ہیں، خالد جرار ہیں، یہ ہیں ہمارے امت. تو ان کے اجر کے برابر اجر حاصل کرنے کا بھی موقع جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، موجود ہے. ایک اور حدیث سنیے، اسے امام احمد لائے ہیں اپنی مسند میں، راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن رآنی، مبارکباد ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. صحابہ ہوئے، طوبی لمن رآنی و طوبی سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی، اور مبارکباد ہے سات مرتبہ ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے. معلوم ہوا، پھر میں دہرا رہا ہوں بات، کہ دروازے بند نہیں. آمنا بھی، ہاں وہ ایمان فی الواقع ہو، جو ایمان لایا ہو مجھ پر. ایک ایمان تو ہم پر ٹھونس دیا ہے اللہ نے، وہ تو جبری ایمان ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، وہ نہیں. اگر اس ایمان حقیقی کی حلاوت ملی ہو، اس کی لذت، اس کی چاشنی محسوس ہوئی ہو. اب چونکہ یہ حلاوت اور لذت اور چاشنی کے الفاظ میری زبان پر آئے، لہذا ایک حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، ذاق طعم الایمان، جس میں تین شرطیں پوری ہو گئی ہوں، جو راضی ہو گیا ہو اس پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، راضی ہو گیا ہو. اگر تو کشمکش چل رہی ہے، اللہ کی کوئی بات پسند بھی نہیں آ رہی، کوئی مان لی ہے تو کوئی رد بھی کر دی، تو راضی نہیں ہوئے آپ. یہ رضا کی کیفیت نہیں ہے. جو راضی ہو اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے، مالک ہے، جو راضی ہو گیا ہو اس پر کہ محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب راضی ہو جانا کیا ہوگا؟ کہ جدھر چشم و ابرو کا اشارہ ہو جائے محمد کا، ہم ادھر ہی اپنا رخ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیفیت نہیں ہے تو راضی نہیں ہے ہم. بالجبر و بالاکراہ مان رہے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. رضائے قلبی کے ساتھ ماننا تو وہ ہوگا کہ آپ کا ادنا اشارہ جدھر ہو جائے ادھر ہی ہمارا رخ ہو جائے. جس سمت وہ نظریں ہوتی ہیں کونین ادھر ہو جاتی ہے. اگر یہ کیفیت ہو جائے، ہمارے دل کی دنیا ادھر ہی ہو جائے جدھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات ہو، تو یہ ہوگا راضی ہونا محمد کی نبوت اور رسالت پر. اور وہ راضی ہو جائے کہ اسلام ہی اس کا دین ہے. اگر یہ رضائے قلبی کی کیفیت حاصل ہوئی ہو تو گویا کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا، حلاوت ایمانی کی کچھ رمق اسے حاصل ہو گئی. تو طوبی لمن رآنی مبارکباد، تہنیت اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ، اور سات مرتبہ تہنیت اور مبارکباد اس کے لیے، لِمَن لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا. اب آ رہی ہے وہ آخری حدیث جس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اشکال بھی میں حل کر دوں گا، کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر تو درجہ صحابہ کا پھر کہاں رہا منفرد، وہ افضل کہاں رہے. نہیں، یہ بات نہیں. ایک ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پر مقام اور مرتبہ، کوانٹیٹیولی کوالیٹیٹیولی، مقدار اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے. ایک ہے اس کی اجرت اور اس کا ثواب کے جو اس کو ملنا ہو. ایک عمل ہے جو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلی عمل ہے، رتبے میں اس کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ کیا گیا ہے کسی سازگار ماحول میں، ماحول بھی موافقت رکھتا تھا. اس کے مقابلے میں اس سے 1/10 عمل ہے، لیکن کیا گیا ہے ناسازگار ماحول میں، ماحول میں موافقت نہیں ہے. یہ 1/10 والا عمل جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اجر میں اس سے بڑھ جائے، اس لیے کہ ماحول ہے، ماحول میں ایک مناسبت ہے، موافقت ہے، ماحول غذا دے رہا ہے، ماحول تقویت پہنچا رہا ہے نیکی کو. اس ماحول میں نیکی کی تو ٹھیک ہے، نیکی نیکی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب. اور ایک ایسا ماحول جس میں رنگ بدی کا ہے، غلبہ فسق اور فجور کا ہے، ماحول کا دباؤ جو ہے وہ گناہ کی طرف ہے، اس میں اگر نیکی کی گئی ہو تو اس سے 10واں حصہ نیکی جو ہے وہ اجر اور ثواب میں اس سے بڑھ جائے. یہ دوسرے فیکٹر کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے مقام اور مرتبہ، صحابہ کا مقام اور مرتبہ اس امت میں فیصلہ کن طور پر وہ ہے کہ جس تک کوئی رسائی نہیں کر سکتا. لیکن صحابہ کو تو صحبت ملی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فیض یاب ہوئے ہیں تعلیم و تربیت نبوی سے. ایک وہ شخص ہے جو پیدا ہو رہا ہے ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں کہیں بھی اس کے لیے ایسی کوئی فیض بخش صحبت موجود نہ ہو. اگر وہاں وہ کام کر رہا ہے اور اگر وہ 100واں حصہ بھی کر گیا ہے صحابہ کے مقابلے میں، تو اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا. تو اجر و ثواب میں برابری یہ اور ہے، اور مقام اور مرتبے میں برابری یہ اور ہے. مثلا دیکھیے، ہمارے ہاں ایک مجمع علیہ بات ہے یہ اہل سنت کے ہاں کہ صحابہ کا جو ایمان ہے اس ایمان تک کسی غیر صحابی کی رسائی نہیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ بات آپ نے سنی ہو کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی، ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی امت کے بڑے سے بڑے ولی کے ایمان سے برتر ہے. یہ بالکل مجمع علیہ بات ہے. اس کا سبب بھی میں بیان کر دوں کہ ایک نوعیت کا فرق ہے اس میں، کمپیریزن ہوا کرتا ہے ان چیزوں کے مابین جو نوعیت ایک ہو. اب آپ منوں کے حساب سے تولیں گے تو گندم کو اگر تول رہے ہو تو یہ من، دو من گندم، ایک من گندم سے لازمن زیادہ ہے. لیکن یہ کہ دو من گندم ایک من چاول سے زیادہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، نوعیت بدل گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک من چاول جو ہے وہ 4 من گندم کے برابر. تو یہ جو نوعیت کا بدل جانا ہے، اس کے بعد وہ پیمانے اور ناپ اور تول جو ہے وہ بالکل خارج از بحث ہو جائیں گے، نوعیت بدل گئی. صحابہ کے ایمان کی نوعیت ہمارے ایمان کی نوعیت سے جدا ہے. وہ اس بھٹی سے فیض یاب ہوئے ہیں جس میں ایمان کامل اپنے آخری درجے میں موجود تھا، وہ ہے ذات محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اتنی بھٹی تھی ایمان کی، جیسے آپ اگر کسی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ تک پہنچ جائے گی. تو جو یہ براہ راست صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض ایمان پہنچا ہے یہ کچھ اور ہے، شے دیگر ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کے ایمان کو لایا ہی نہیں جا سکتا، یہ تولے ہی نہیں جا سکتے، وہ نوعیت اور ہے، یہ نوعیت اور ہے۔ تو ایک تو ہے معاملہ، یہ بالکل منطقی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات، کوئی ڈاگمیٹک بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ درجے میں ہو سکتا ہے، اب دیکھیے حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالی کی نگاہوں میں قدر و قیمت، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی جو ہے ایمان کی وہ بڑھ جائے۔ سنیے حدیث، اسے بھی امام بیہقی لائے ہیں دلائل النبوہ میں، عن عمر ابن سعید عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ اب چشم تصور سے دیکھیے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے حضور کے گرد، حضور ایک سوال کرتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ حضور کی تعلیم و تربیت میں یہ سوال کا حصہ جو ہے بڑا اہم ہے، آپ سوال کرتے تھے تاکہ لوگ جاگیں، سوچیں، اپنا مائنڈ اپلائی کریں، پھر ٹیلی کریں اس اصل جواب سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ سوال حل کیجئے اور آخر میں جو ہے وہ جواب دیا ہوا ہے اسے دیکھیے کہ آپ نے وہ سوال صحیح حل کیا کہ نہیں کیا۔ تو ریاضی کی تو ٹیکسٹ بکس میں بھی یہی ہوتا تھا، حضور نے ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، یہاں لفظ آیا اعجب، اعجب کو جان لیجئے عربی زبان میں عجیب شے وہ ہوتی ہے جو دل کو لبھائے، پسند آئے، اس میں دلکشی ہو، دل کو لبھانا، دل کو کھینچ لینا، دلکشی، رانائی ہو، وہ ہے عجیب چیز۔ ہمارے عجیب چیز وہ ہوتی ہے جو عجیب و غریب، یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان میں کہ جو اردو میں آ کر مفہوم بالکل بدل جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض لوگ جو عربی کی تدریس کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی انگریز کو عربی پڑھانا آسان ہے، اردو دان کو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو تمام ووکیبلری نئی ہے، جو عربی میں اس کا مفہوم ہے وہ دیں گے وہی رہے گا اس کے ذہن میں، اور یہ اردو والوں نے اپنے مفہوم ان الفاظ میں شامل کیے ہوئے ہیں، وہ لاکھ کوشش کریں وہ مفہوم نکلتا نہیں۔ اب ذلیل کا ایک مفہوم ہے کمینگی کا، بڑا ذلیل آدمی ہے، کمین، عربی میں یہ مفہوم ہی نہیں، عربی میں مفہوم ہے صرف کمزوری کا، ضعیف، ضعیف ذلیل ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ صحابہ کے لیے آ گیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، ذرا حال ہے کہ تم انتہائی کمزور تھے۔ اب اگر لفظ ذلیل کا وہ مفہوم آپ ذہن میں رکھیں گے اور وہ کہیں آیت کو پڑھتے ہوئے وہ ذہن میں تصور لے لیں گے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ اسی طریقے سے لفظ جہالت ہے، عربی میں جہالت کے معنی ہے ایک ایسا شخص جو اکھڑ ہے، مشتعل مزاج ہے، جذباتی، جذباتی اس کی صحیح بات ہو، اردو میں ہم کہتے ہیں جاہل وہ شخص جو ان پڑھ ہو، عربی کے اعتبار سے بڑا پڑھا لکھا پی ایچ ڈی بھی جاہل ہو سکتا ہے، مزاج اس کا ایسا ہے، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جھگڑالو ہے، مشتعل مزاج ہے، اپنے جذبات کو اس نے ابھی اپنے کنٹرول میں لے کر مہذب نہیں کیا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح عجب چیز وہ ہے جو بڑی ہی دل کو لبھانے والی ہو، دلکش ہو، خوبصورت ہو، اچھی لگی۔ حضور نے سوال یہ کیا کہ سوچو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے، ای الخلق، خلق کہا ہے، انسانوں نہیں، خلق، کل مخلوقات میں، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، جمیل، دل کو لبھانے والا، دلکش ایمان کس کا ہے؟ قالوا الملائکہ، صحابہ کرام نے جو پہلی اٹمپٹ کی اس سوال کا جو جواب دیا، فرشتے۔ اب دیکھیے فرشتوں کا ایمان کوانٹیٹیٹیولی تو یقیناً سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کے سامنے تو حقائق ہیں، جنت کو وہ دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو کوانٹیٹیٹیولی مقدار کے اعتبار سے ان سے زیادہ ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، باقی تو جو بھی ہے ان کا ایمان بالغیب ہے، ان کا ایمان جو ہے بھی شہود ہے. حضور نے فرمایا, جواب دیکھیے, قال ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم, وہ کیسے ایمان نہ رکھے جبکہ وہ تو ہے ہی رب کے پاس, لہذا ان کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو ہم سب سے بڑھ کر مومن ہو جائیں, کوئی کسر رہ جائے گی ابو جہل کے مومن ہونے میں یا فرعون کے مومن ہونے میں؟ صاف حضور نے وہ جواب مسترد کر دیا. کیا تم نے بات کہی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا پیمانہ ہوتا ہے کتنی ایفرٹ اس کے لیے آپ نے کی, کتنی محنت کی, کتنا ایثار کیا, کتنی قربانی دی, اس کے اعتبار سے ہوگا. تو ان کے ایمان کی تو پھر کوئی بات ایسی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی اپنے رب کے پاس, وہ ایمان نہ رکھیں کیسے ممکن. قالوا فالنبیون, اب دوسرے نمبر پر آئے صحابہ کرام. اچھا حضور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر انبیاء کرام کا ایمان جو ہے وہ سب سے عمدہ. قال وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل الیہم, حضور نے وہ کیسے ایمان نہ لائے, ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. اب دیکھیے انبیاء سے بڑھ کر ایمان انسانوں میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن عجب نہیں ہے, عجیب دلکش ایمان, دل کو لبھانے والا ایمان نہیں. کوانٹیٹیٹیولی مخلوقات میں سے ملائکہ کے بعد ایمان بالغیب ہی رہتا ہے انبیاء کا بھی, اگرچہ مشاہدہ بعد میں کرا دیا جائے لیکن ابتدائی ایمان جو ہے اس میں تو وہ کیفیت ان کی بھی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, جب پہلی مرتبہ نازل ہو رہے حضرت جبرائیل تو حضور نے ابھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ابھی تو نہیں کیا ہے, تو حضور نے وہی بات فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو تو مشاہدہ کرا دیا جاتا, نہیں, بل وحی ینزل علیہ, ان پر تو وحی نازل ہوتی, وہ کیسے ایمان لائے. قالو, اب یہ سب سے دلچسپ حصہ اس حدیث کا, قالو فنحنو, اب انہوں نے کہا حضور پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا ایمان بہت ہی, کس نے ہمت کی ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور پھر, اگرچہ زبان پر الفاظ نہیں آتے لیکن بہرحال پھر بات, تو پھر ہمارا ایمان ہے. جواب سنیے, وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. تم نے تو ایمان کی جو عظیم ترین بھٹی ہو سکتی تھی اس سے فیض حاصل کیا. اب دیکھیے امت میں سب سے بڑھ کر ایمان انہی کا ہے, لیکن آج اب نہیں, آج اب ایمان کس کا ہے؟ سوال یہ ہے. اب آپ نے جواب دیا, قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا, ان اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک کل مخلوقات میں سب سے حسین ایمان ان کا ہے. ایک ایک لفظ غور سے سنیے, یہ میدان کھلا ہے میرے اور آپ کے لیے. اعجب الخلق ایمانا کا درجہ حاصل کرنے کا امکان ہے. اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک تو سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور دل ربا اور دلکش ایمان اس کا ہے. لقوم یکونون من بعدی, ان لوگوں کا ایمان جو میرے بعد ہوں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب, انہیں وہ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہے. یؤمنون بما فیہا, اور وہ ایمان رکھیں گے اس کتاب پر جو کچھ ہے, اس میں جو کچھ ہے, ان کا ایمان اس کتاب سے ماخوذ ہوگا. اب چونکہ ایک ایمان تو وہ ہے جو براہ راست حضور کی صحبت سے ملا, اور ایک ایمان وہ ہے جو اب ختم نبوت کے بعد, اس حدیث سے دیکھیے کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں, ختم نبوت کے بعد, حضور کے انتقال کے بعد, اب ایمان کا منبع اور سرچشمہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ, یہ ہے وہ بھٹی اب ایمان. یہ بات جس کو میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا ہے مختلف پیراؤں میں, جو انجمن قائم کی تھی جس کو اب 10 سال ہو گئے ہیں, اس کا کہیں بلاگ آپ نے پڑھا ہوگا, منبع ایمان اور سر چشمہ یقین قرآن حکیم. انجمن خدام القرآن کیوں قائم کی گئی؟ انجمن خدام القرآن کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم اور حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلی علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے. یہ پڑھا ہوگا بہت مرتبہ، کتابیں آپ نے لی ہوں گی، ہر کتاب انجمن کی جو ہے اس کے آخری صفحے پر یہ بلاگ چھپا ہوا مل جائے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ایمان جو کتاب اللہ پر مبنی ہو، رسول کو نہیں ہم دیکھ سکے، لیکن جو چیز اصل قائم مقام ہے اب نبوت کی وہ کتاب اللہ ہے، وہ موجود ہے. یہی رمز ہے حضور کے اس قول مبارک میں جو آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کیا، قد ترکت فیکم، کیونکہ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا تھا اس بات سے کہ مسلمانوں شاید دوبارہ یہاں ملاقات نہ ہو، معلوم ہوا کہ یہ خطبہ جو ہے الوداعی خطبہ ہے. تو اسی میں آپ نے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، وہ چیز تمہیں دے کر جا رہا ہوں. قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے ماں بہن وہ چیز کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب. تو جوڑیے اس کو یہاں کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یومنون بما فیہا، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جو میری زیارت سے مشرف نہ ہوئے ہوں گے، یہ کتاب جو مجھ پر نازل ہوئی جو میں تمہارے مابین چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں یہ کتاب ملے گی، وہ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس سے ایمان و یقین اخذ کریں گے. بقول مولانا ظفر علی خان مرحوم، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. اور یہی حبل اللہ ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. تو یہ جو احادیث میں نے آج آپ کو سنائی، ان سے تین نتیجے اخذ کیجئے. یہ گویا کہ سمری ہے، حاصل ہے آج کی گفتگو کا. سب سے بات اہم جو آئی وہ یہ کہ درجات بلند جو ہیں ان کے دروازے بند نہیں، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، جد و جہد، سعی و عمل، اس سے درجہ بلند سے بلند حاصل کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اس امت کا جو اولین حصہ ہے صحابہ کرام، اجر و ثواب میں آپ ان کے درجے کو بھی پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کے لیے ایک عملی ہدایت تو یہ سامنے آئی کہ قرآن کو تھامو، یہ ہے ایمان کا منبع، ایمان کا سرچشمہ، یہ ہے حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے. جیسے رسی کسی چیز کو باندھ دیتی ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بندھنا ہے تو یہ حبل اللہ ہے، اس سے بندھو گے، کوئی دوسرا ذریعہ اللہ سے بندھنے کا نہیں. وہ بات بھی سورہ آل عمران کی ان آیات میں آئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی اس رسی کو. تیسری بات یہ سامنے آئی وہ کہ جو ان آیات میں آخر میں آئی، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، منتشر افراد سے کام دنیا میں نہیں ہوتا. نیکی اگر منتشر رہے گی کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکے گی، بنیان مرسوس بنے تو وہ ایک طاقت بنتی ہے، اس سے بات آگے بڑھتی ہے. تم میں سے ایک امت، اور وہ حدیث یہ ہے، لا یزال من امتی امت، جسے میں کہا کرتا ہوں ایک تو عام اصطلاح ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ایک ریاست میں ایک ریاست، یہ تو خیر اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن پارٹی ود ان پارٹی یہ ہوتا ہے. کوئی بڑی جماعت ہوگی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہوتے ہیں بلاکس، فارورڈ بلاک، کانگریس میں رہا، کانگریس میں وہ بھی تھے کہ جو ذرا معتدل مزاج تھے، حکومت سے ابھی انگریزوں سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے، اور کانگریس میں وہ فارورڈ بلاک بھی تھا،
جو جوش کے ساتھ اور پورے اس عزم کے ساتھ چاہتا تھا کہ ٹکر لیں. سبھاش بوس وغیرہ اسی میں تھے. تو کانگریس میں تھے وہ, باہر نہیں تھے کانگریس, لیکن اس پارٹی کے اندر ایک پارٹی. یہی بات ہے جو کہی گئی ہے قرآن مجید میں, ولتکم منکم امتن, تم میں سے ایک تو ہے امت مسلمہ, امت محمد, ہر مسلمان اس میں ہے, چاہے وہ فاسق ہو, فاجر ہو, زانی ہو, شرابی ہو, کوئی ہو, امتی تو ہے. محمد کا نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ بڑی امت ہے, دی گرینڈ امہ, لیکن یہ امت تو سوئی ہوئی ہے, یہ تو بھٹکی ہوئی ہے. بھٹکا ہوا راہی تو, بھٹکا ہوا راہی میں, جس کو اقبال نے کہا کہ نغمہ کجا امن کجا, ساز سخن بہان آئی, سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زمام را. یہ تو ناقہ بے زمام ہے. جب امت کا یہ حال ہو گیا ہو تو ولتکم منکم امت, یہاں منکم کی ضمیر ہے حدیث میں آ گیا, لا یزال من امتی امتن, یہ بہت ہی واضح الفاظ ہو گئے, میری امت میں سے ایک امت رہے گی. تو تیسرا سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیں, غور کریں, آپ ہیں کسی ایسی امت میں کہ نہیں. اس بڑی امت میں تو سب ہیں, لیکن من امتی امتن, وہ لوگ کہ جو طے کر لیں کہ ہمیں مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے, وہ لوگ کہ جو طے کر لیں کہ جو دین کا حکم ہے بجا لائیں گے, وہ جو طے کر لیں کہ سارا جھاڑ پھکاڑ پھینک دیں گے, ٹھوکر مار دیں گے بڑی سے بڑی رسم کو, اگر وہ ثابت نہیں ہے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ کرام سے, ما انا علیہ واصحابی, جو طے کر لیں کہ طریقہ وہی اختیار کرنا ہے جو ثابت ہو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے, آسان کام نہیں. جیتے کا جگر چاہیے, شاہی کا تجسس, تو اس کے بغیر تو اجر نہیں ہے, اس کے بغیر محنت اگر نہیں, مشقت نہیں, تو اجر کس بات کا. تو آج اسی پر اکتفا کیجئے, وقت ختم ہو چکا ہے. یہ تین سبق پلے باندھ کر اٹھئے, اجر و ثواب کے وہ بلند مقامات بند نہیں ہوئے, دروازے کھلے, لیکن اس کے لیے دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی, ایمان, اور وہ حسین ایمان جس کو حضور فرما رہے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ دلکش ایمان ان کا ہے, جو اس کتاب اللہ سے تمسک کر رہے ہوں, احتسام بحبل اللہ, اور یہاں سے وہ اپنے دلوں کو گرما رہے ہوں حرارت ایمانی سے, اور پھر وہ شامل ہو گئے ہوں, فی امت من امتی, میری امت میں سے اس امت میں, جن کا کام کیا ہے, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.